الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے دین میں یہ دو عیدیں ہیں، دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ظاہر ہے کہ بڑا خوشی کا موقع ہے، لہذا انہیں تہوار کہا گیا. عید الفطر رمضان کی عبادت کے فوراً بعد ہے، اور عید الاضحیٰ کا تعلق حج کی عبادت کے ساتھ ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں، اسلام میں جو عبادات کا نظام ہے، ایک تو لفظ عبادت ہے جس میں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی غلامی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینا ہے، یہ اصل روح ہے عبادت کی. باقی اس کے کچھ مظاہر ہیں جن میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. لہذا وہ حدیث تو آپ کو خوب یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، پانچ باتوں پر ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. لیکن اس کا تعلق ہے قانونی حیثیت سے ہے کہ کون شخص مسلمان شمار ہوگا، جبکہ دل کے یقین والا ایمان جو ہے اس میں کلمہ شہادت سے پہلے یقین قلبی موجود ہو دل میں، اور دوسرے ان عبادات کے ساتھ خارج میں جہاد فی سبیل اللہ. اور آپ حضرات کی یاد ہوگا کہ کئی نشستیں ہماری جہاد فی سبیل اللہ کی اصل غرض و غایت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے دین میں اس کا مقام کیا ہے، اس موضوع پر ہم یہاں صرف کر چکے ہیں. جہاں تک عبادات کے اس نظام کا تعلق ہے، قرآن حکیم میں ایک تقسیم آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی. نماز اور زکوٰۃ کو ایک جوڑے کی حیثیت سے پیش کیا گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. سورہ حج کی مرکزی آیت ہے سورہ حج، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حج کی عبادت، اس کا ایک رکن قربانی بھی ہے. تو سورہ حج میں جہاں مناسک کے حج کا ذکر ہے، وہاں یہ آیت میں اس کے بالکل وسط میں ایک ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا کیا گیا. جبکہ دو اور جو عبادات ہیں، رمضان کے روزے اور حج کی عبادت، ان کا ذکر قرآن حکیم میں چند مقامات پر ہے. 20 جو مقامات ہیں کہ جہاں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کیا گیا. ایک دوسری تقسیم اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے دین میں جو عبادات ہیں، ان میں کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جو مالی عبادات ہیں، بعض عبادات بدنی ہیں. نماز خالص پن بدنی عبادت ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہے یا نہیں, اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا نہیں, نماز پڑھنی. اسی طرح رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے رکھنا جو ہے یہ وہ بدنی عبادات میں سے ہے, اور کسی شے سے بحث نہیں کی جائے گی کہ جس کا تعلق نصاب کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو. جبکہ دو اور عبادات جن میں زکوٰۃ اور حج, ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے. حج جو ہے صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے حج کے لیے اپلائی کرنا اور اسی موقع کے اوپر جو ایک زر خطیر ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے, تو واقعہ یہ کہ عام جو ہمارے ہاں جسے ہم ملازمت پیشہ طبقہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. جبکہ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ایک خاص نصاب ہے, جب اس کو کراس کر دیں گے تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ حولان حول ایک سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. حج کی عبادت کو اس اعتبار سے جامع العبادات بھی کہا گیا یا افضل العبادات بھی کہا گیا کہ اس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں موجود ہیں. کوئی شخص نواز کر رہا ہے, یہ بدنی عبادت ہے. قیام منا ہے, وقوف عرفات ہے, صفا اور مروہ کے مابین سعی ہے, ان کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ ہے. لیکن یہ کہ مالی اثار بھی اس میں یقیناً اس درجے کا ہے کہ جبکہ اچھا خاصا پیسہ بھی صرف ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ آمد و رفت کا خرچ بھی ہے, وہاں رہنے کا بھی ہے, پھر وہاں جتنے عرصہ آپ رہیں گے وہاں کچھ کھائے پیئیں گے, اس کے اوپر بھی سب کچھ خرچ ہوگا. تو گویا کہ حج کو افضل العبادات یا جامع العبادات اس بنیاد پر کہا گیا کہ اس میں بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جمع ہیں. تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو عبادات کا نظام ہے اس میں ایک شے ہے جسے ہم ظاہر کہتے ہیں, ظاہر عبادت. نماز کا بھی ظاہر ہے, روزے کا بھی ظاہر ہے. نماز کا ظاہر یہ ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں, قبلہ رخ کھڑے ہوں, جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ پاک صاف جگہ ہو, وضو کیا ہوا ہو. روزے کے ظاہر میں کیا شے شامل ہے کہ صبح سے شام تک آپ کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں, نہ اور کسی قسم کی وہ جذبات جن کا تعلق شہوانی جذبات سے ہے ان کے اوپر پابندی لگائیے, اس کا ظاہر سے تعلق ہے. اسی طرح حج کا بھی ایک ظاہر ہے, اور حج میں خاص طور پر قربانی کا میں ذکر کروں گا کہ بہت قیمتی جو ہے آپ نے چھترا یا کوئی بکرا حاصل کیا ہے اس کو قربان کر رہے ہیں, اس کا ظاہر ہے. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ان عبادات کے تہ میں اثر سے جو اثر حکمت ہے وہ اس کا باطن ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ آیا صرف اٹھک بیٹھک کرانا مقصود تھا, کوئی ایکسرسائز کرانا مقصود تھی؟ نہیں, بلکہ کس لیے؟ لذکری, تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں موجود رہے. ظاہر ہے کہ پنج وقتہ نماز کا جو نظام ہے اس پر کوئی شخص اگر کاربند ہے تو ہر دو ڈھائی تین گھنٹے کے بعد اس نے اپنی تمام ضروریات اور جو بھی اس کی مجبوریاں ان کو بالائے طاق رکھا ہے اور حاضر ہوا ہے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے, پورا روٹین ہے. تو اس حوالے سے گویا کہ نماز کا اصل باطن کیا ہوا؟ ذکری, اللہ کی یاد, اقیم الصلاۃ لذکری. روزے کی بھی اصل حقیقت ہے, باطن ہے, اور وہ ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر تقوی پیدا نہ ہوا روزے کے نتیجے میں تو روزے کا ظاہر آپ کا کتنا ہی اس کا اہتمام کرے. لیکن یہ کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, اس لیے کہ ماہ رمضان مبارک کو گزرے بھی زیادہ اثر نہیں ہوا. حضور نے تو بعض باشگاف الفاظ میں جو ہے وہ فرما دیا کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع, کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر تقوی موجود نہیں ہے, تقوی اس کا اصل حاصل آپ جو ہے اس کو اخذ نہیں کر سکے, تو صرف بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کی تو کوئی غرض پوری نہیں. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور گناہ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ کو تو قطعاً کوئی حاجت نہیں کہ صبح سے شام تک وہ بھوکا پیاسا رہے. تو یہ روزے کا بات ہے, تقوی, خدا خوفی. اسی طرح حج میں قربانی کا بھی ایک بات ہے جس کا ذکر سورہ حج میں کیا گیا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دیکھو, تمہارے قربانی کا نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا. خون تو زمین میں جذب ہو گیا اور گوشت تم نے کنزیوم کر لیا, کھا لیا, تقسیم کر دیا, ولکن ینال التقوی منکم، اگر واقعتاً تقوی موجود ہے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوگے، ورنہ 50,000 روپے کا اگر بکرا اور چھترا جو ہے وہ ذبح کر بھی دیا لیکن حرام کی کمائی سے فرض کیجئے وہ خریدا گیا تھا، یا لوگوں کو صرف دکھانا مقصود تھا، صرف ایک شہرا ہو جائے پوری بستی میں کہ فلاں شخص نے جو ہے اتنا مہنگا جانور جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دیا ہے اور اس نے قربانی کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پھر اس کے ظاہر کے ساتھ ہے، باطن سے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عبادات کی جو اصل جسے آپ کہیں کہ اس کی غرض و غایت اور اس کی اصل حکمت ہے کیا۔ اب آئیے یہ جو عید الاضحیٰ، جس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو صرف قربانی کریں گے، لیکن یہ کہ یہ عید الاضحیٰ اور جو یہ حج کی جو عبادت، اس کی جو مناسک ہیں ان کو آپ ذرا غور کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے مختلف ادوار، ان کی زندگی کے واقعات انہی کے گرد گھوم رہا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کا جو پہلا پارا ہے اس کا آخری رکوع، اس کی میں نے ابھی ابتدائی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان آیات کے آخر میں ذکر ہے حج کی عبادت کا، بیت اللہ کی تعمیر کا، حضرت ابراہیم کی وہ دعا کے جو ان کے لبوں پر تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ گویا کہ ترانہ حمد ہے جہاں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، وہاں یہ دعا بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت جاری تھی۔ لیکن پہلا جسے آپ کہیں گے کیپشن کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارا تھا، بِكَلِمَاتٍ یہ تفخیم کے لیے بہت بڑے امتحان، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اللہ کا بندہ جو ہے تمام امتحانات میں کامیاب ہوا۔ ایک کامیابی ہوتی ہے ذرا نچلے درجے کی کامیابی، صرف کوئی شخص پاس ہو گیا، لیکن یہ کہ فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں تو گویا کہ مبالغہ ہے کہ پوری مکمل سرخ ہوئی اور ڈسٹنکشن کے درجے والی کامیابی کو حاصل کی۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ سال میں جو ایک موقع آتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات یا وہ ادوار، ان کا ذکر بھی ہو جائے۔ جو یہاں ذکر ہوا بھی کلمات، ان کے امتحانات تھے کون کون سے، دیکھیے سب سے پہلا امتحان ہے جسے ہم عقل و خرد کا امتحان کہتے ہیں، شعور کا امتحان۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، حضور نے فرمایا کل مولودی یولد علی الفطرہ، بنی نوع انسان کا ہر فرد جو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا ہے۔ اس کو ماحول کیا ملا، اس کے آبا و اجداد کیسے تھے، کیا انوائرمنٹ تھا، اس کی بنیاد پر کوئی شخص یہودی ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی مسلمان ہو گیا۔ ہم میں سے بھی اکثریت جو ہے مسلمان کس بنیاد پر ہے، اس لیے کہ ہماری بائی ایکسیڈنٹ کہہ لیجیے کہ ہماری برتھ جو ہے وہ مسلمان گھرانے میں ہو گئی، مسلمان، ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہو جاتا، کسی سکھ گھرانے میں پیدا ہو جاتا، تو شاید 1,00,000 میں چند ہوتے ایسے کہ جنہیں توفیق میسر آتی اور وہ اپنی تحقیق اور مطالعے کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہوتی اور اسلام قبول کرتی، ورنہ تو جو انوائرمنٹ مل گیا، جو ماحول آپ کو ملا، اسی کے مطابق جو انسان کے عقائد، اس کے کچھ ریچولز ہیں، کچھ رسومات ہیں، اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماحول کون سا ملا تھا، بدترین مشرکانہ ماحول۔ ان کے اپنے والد ہیں آزر کے، جو بت تراش تھے، ظاہر ہے کہ ان کی ایک خصوصی حیثیت ہوگی نا، ہر شخص تو نہیں ہے بت تراش، کہ ان کے ہاتھوں سے ترشا ہوا وہ بت ہوتا تھا کہ جسے وہ اپنا معبود قرار دے کر اپنے استھان میں جما دیتے تھے، یہ والد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ شعور کی آنکھ کھولی تو ماحول تو وہی تھا، کتنے ہی بتخانے موجود ہوں گے، کتنے ہی معبد ان کے ہوں گے، ہیکل ہوں گے، یہ جن میں ان کے ہاں جو ہے عبادت ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی انہیں بتوں کی، لیکن یہ کہ وہ جو ایک ارتقائی سفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ذہنی عقل و خرد کا جو امتحان تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے تو سورج کو اپنا دیوتا قرار دیا ہوا ہے، چاند کو اپنا رب مانتے ہیں، پانی کو دیوتا قرار دیا ہوا ہے، ستارہ پرستی، نجوم پرستی ان کے ہاں عام تھی۔ تو یہ تمام مدارج جو ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ان باتوں کا، لیکن یہ کہ دل نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ستارہ جو ہے وہ ٹمٹما رہا ہے، پھر غروب بھی ہو جاتا ہے، جیسے ہی سورج آیا، ستارے تو موجود ہیں فضا میں لیکن یہ کہ نظر نہیں آ رہے، اسی طرح چاند کو دیکھا کہ چاند کچھ گھٹ رہا ہے کچھ بڑھ رہا ہے، گویا کہ اس کے اندر کچھ از خود گھٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، لہذا ان لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، چاند دیوتا وجود میں آ گیا. سورج گویا کہ ان سب کے اوپر حاوی تھا، اتنا روشن، اتنا تمازت اور حرارت اس کے اندر. لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے، جسے آپ کہیں گے نعرہ توحید جو ان کی زبان پر آیا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو ان میں سے کسی شے کو اپنا رب قرار نہیں دوں گا. کیسے ممکن ہے ان چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیں؟ قال انی لا احب العافرین، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایسی شے کو تو میں نہیں پسند کرتا، اسے اپنا رب معبود بنانا پسند نہیں کروں گا کہ جس پر زوال آ جاتا ہو، جو غروب ہو جاتی ہو. اور اس کے بعد انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ عقل و فکرت کا امتحان تھا، گویا کہ یہ توحید کی آخری چھلانگ کہ ان تمام چیزوں میں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ان میں اگر صلاحیتیں ہیں تو ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں، لہذا میں تو ان میں سے کسی کو اپنا رب نہیں مانوں گا، بلکہ میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس کائنات کے خالق کی طرف، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق. اور پھر یہ کہ وہ اس کو پیدا کرنے کے بعد الگ ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ ثم استوى على العرش، ان تمام چیزوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ پہ ہے. چاند کا گھٹنا بڑھنا ہو، اس کے اندر اپنی آپ کو ذاتی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے کا پابند ہے. سورج میں اگر تمازت ہے، حرارت ہے، زندگی بخش، ہم اگر سورج کو قرار دیتے ہیں تو اس کا ذاتی وقت نہیں ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے. تو ان تمام مظاہر سے بلند ہو کر جو مسبب الاسباب ہے اس تک پہنچ گئے. یہ سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فاتمہم، اور اس میں کامیاب ہوں. اس کے بعد اپنے گھر والوں سے محبت، بھائی بندوں سے محبت، والدین کی محبت، اہل کنبہ و قبیلہ کی محبت کی شک میں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ سٹیج آ گئی بالآخر کہ والد نے تو خاص طور پر یہ کہہ دیا، قرآن میں وہ الفاظ موجود ہے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تم اپنی ان باتوں سے، یہ توحید کی باتیں جو جس کا تم پرچارک کر رہے ہو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. رجم کا لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوفناک سزا ہے. اگر کسی شخص کو قتل کرنا ہو تو ایک تو قتل بڑا سا، جسے آپ کہیں گے بہت سہولت کے ساتھ اس کی جان نکل جائے کہ اس کا سر قلم کر دے، وہ جو اصل اسپائنل کارڈ ہے جو جسم اور دماغ کے درمیان جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اسی کو آپ نے کاٹ دیا تو معلوم ہوا کہ پین سنسیشن یہ وہ، اب تو اس شخص کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ تو ظاہر ہے زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بظاہر یہ سزا بہت سہولت والی سزا ہے. لیکن ایک شخص کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، آپ کسی حیوان کے ساتھ بھی شاید یہ سلوک کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن والد نے یہ صیغہ استعمال کیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر اپنی اس باز و نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، رجم کر دوں گا، اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤں. اب یہاں وہ جو ایک فطری محبت، شفقت فطری جہاں والد کی طرف سے، آخر بیٹے کے دل میں بھی تو محبت تھی نا، لہذا وہ خیر بات کہا ہے گھر کو، والدین کو. قال سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، حضرت ابراہیم رخصت ہوئے اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ سے ہدایت کی دعا کروں گا، اور اللہ نے اگر ہدایت دے دی تو جو آپ سے گناہ صادر ہوئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو میری باتوں کا سننے والا ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. گھر سے رخصت ہو گئے. پھر یہ کہ انسان کے نزدیک سب سے بڑی شے اس کی اپنی ذاتی جان ہے، اپنی ذات ہے. چشمے فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کو جو ہے گنڈوں کے اور ان کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو بچایا. جب یہ تقسیم ہوئی تھی اور پاکستان وجود میں آیا تھا تو کتنی مثالیں، صرف ایک شخص واپس پہنچا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے والدین بھی کاٹ دیے گئے اور اس کے جو ہے بھائی بند جو ہے انہیں بھی ذبح کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن ایک شخص بس کر یہاں پہنچ گیا. تو سب سے قیمتی شے انسان کے نزدیک اپنی جان ہے، یہ بھی تو بہت بڑا امتحان ہے نا. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا تھا کہ حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو حضور نے کہا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو, کیا میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا, فوراً جواب نہیں دیا, بلکہ یہ کہ سیلف انالیسز, اپنے آپ کو ذرا تولا کہ اب جو بات میں کہوں گا پہلے میں اس بات پر خود گواہ ہو جاؤں کہ آیا جو بات کہوں گا اس پر پورا اتروں گا یا نہیں. تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا الان, ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. گویا کہ اگر موقع آیا تو میں اپنی جان جو ہے قربان کر دوں گا آپ کی حفاظت کے لیے, اپنی جان نچھاور کر دوں گا. تو سب سے قیمتی شے کسی شخص کے نزدیک ہو سکتی ہے تو اپنی جان. اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ عالم آخرت سے بھی ہے. قرآن میں کئی مقامات کا نقشہ کھینچا گیا, اس دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص کا نفسی نفسی کسی طرح میں بچ جاؤں, میری جان بچ جائے, میرے بیوی میرے بچے میرے والدین بھائی بند ہر ایک کو جہنم میں جکیل دو, صرف مجھے بچا دو. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, قریب ترین جو حلقہ ہوتا ہے رشتہ داریوں کا ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا, باپ ہے ماں ہے بیوی ہے بیٹے ہیں, ان سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے کسی کو؟ لیکن یہ کہ اس دن انسان کا جو ہے نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا کہ ان سب کو دھکیلو جہنم میں مجھے بچا, اپنی جان اتنی قیمتی. لیکن یہ کہ وہ موقع آیا کہ جب وہ سب سے بڑا امتحان, آپ یہ کہیے کہ اب سب سے بڑا جو امتحان تو ہونے والا ہے جس کی یاد ہم مناتے ہیں, صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں آپ کا حکم ہے ہم کریں گے, لیکن یہ کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ اصل میں تمہارے والد, والد سے مراد گویا کہ آپ کے آبا میں حضرت ابراہیم ایسے گزرے ہیں جو امام الناس تھے جن کی یاد منائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق صرف مکان سے نہیں ہے, پورے کرہ ارضی پر جہاں کوئی بھی کوئی مسلمان موجود ہے وہ حج کے اس رکن کے اندر شریک ہو سکتا ہے, صاحب نصاب ہے, قربانی والا نصاب اس کے لیے بھی ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ موقع بھی آیا جبکہ آزما لیا گیا کہ جس حق کو قبول کیا ہے وہ زیادہ پسند ہے, زیادہ محبوب ہے, اللہ زیادہ محبوب ہے یا اپنی جان زیادہ محبوب ہے. اور وہ بھی موقع کیا بنا تھا کہ ایک موقع حضرت ابراہیم نے ایسا دیکھا کہ جبکہ پوری قوم جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر کہیں کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے انہیں جانا تھا پوجا پاٹھ کے لیے, ظاہر جس طرح ہمارے ہاں تہوار ہوتے ہیں جب کوئی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں, جمع ہوتے ہیں ایک جگہ, اسی طرح ان کے ہاں بھی کچھ اس طرح کی کوئی رسومات تھی, خاص دن جو ہے وہ تہوار کا دن, جشن کا دن, کہ جس دن وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے نکل گئے کہیں سمندر کے یا کسی دریا کے کنارے پوجا پاٹھ کے لیے. معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے کچھ پلاننگ کر رہے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو میں ایک کام کروں گا, کام بڑی ہمت والا کام تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ لوگ میری تکہ بوٹی بھی کرتے تب بھی شاید میں جو جرم کرنے چلا ہوں ان کی نگاہ میں شاید وہ اس سے بھی کم کروں, میرا ایک ایک نشا الگ کرتے, اس لیے کہ ان کے معبودوں اور ان کے خداؤں کا جو ہے جتیا پانچا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو پوری قوم جب نکل گئے, ساری تفصیل کے ساتھ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام جو ہے اس حوالے سے تمام انبیاء اور رسول میں ذرا ایک درجے میں بالا تر ہے, کہ قرآن حکیم میں جو آیات قرآنیاں ہیں ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر وہ آیات ہیں کہ جن کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر, 6,250 یا 300 آیات ہیں قرآن حکیم کی جن میں 555 آیات وہ حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں, اور حضرت موسیٰ کے بعد درجہ آتا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اگر کہیں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, تو پورا قرآن حکیم تو اصل میں ذکر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا حضور کے اخلاق عالیہ کے بارے میں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے, اللہ تم تک قرآن, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر ان کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہو تو جا کر قرآن پڑھ لو، قرآن مجسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پر موجود ہیں، 20 آیات ہیں، لہٰذا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ بھی موجود ہے قرآن میں، غالباً سورہ انبیاء میں. اب جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے معبد میں داخل ہونے کے بعد جو حشر دیکھا اپنے دیوتاؤں کا، اپنے خداؤں کا، تمام کے تمام چکنا چور ہے، کسی کی ناک جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا بازو جو ہے وہ زمین پر پڑا ہوا بکھرا ہوا. اب جو ان کا حال ہوا ہوگا، ان کے اندر جو وہ غیظ و غضب کی کیفیت ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. فوراً سب کا ذہن منعطف ہوا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے کہ جو ہمارے ان خداؤں کے بارے میں بڑی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا تھا کہ سب گمراہی ہے. تو لہذا ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، لے آیا گیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس اعتبار سے خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اب جو میرے ساتھ سلوک ہوگا یہ کام کرنے کے بعد، تو اس کا جو ظاہر ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تکہ بوٹی جو ہے اس کی کر دی جائے، وہ بھی شاید کم تھا ان کے جرم کے اعتبار سے. وہ مکالمہ ہوا، وہ مکالمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پورے قرآن حکیم میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور جو شے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے قوم کے لوگوں کو مجبور کر دیا سوچنے کے لیے، جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے کیا ہے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک، یہ حشر، تو حضرت ابراہیم نے کہا تمہارا سب سے بڑا خدا جو ہے یہ تو موجود ہے، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا، اس کی آنکھیں بھی ہیں، دیکھتا بھی ہے، تم سمجھتے ہو نا دیکھتا ہے، آنکھیں لگائیں تم نے، پھر دماغ بھی ہے، اس کا سر بھی تم نے بنایا ہے، اس سے پوچھ لو. تو بے ساختہ قوم نے کہا کہ یہ کیسے ہم اس سے پوچھے، تو بول بھی نہیں سکتا، نہ دیکھ سکتا نہ بول سکتا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم ولما تعبدون، کہ تف ہے تمہاری عقل کے اوپر کہ ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کے سامنے اپنے جائے عزت ہے یہ پیشانی وہ زمین پر رکھ دیتے ہو، ان کو سجدہ کرتے ہو. افل لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر اور ان پر کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. فرجعوا الى انفسهم، قرآن حکیم میں اس کے بعد ذکر ہے کہ جو لوگ بھی مخاطب تھے اس وقت موجود تھے، فوراً انہوں نے جو ہے گردنیں جھکا دی، اپنے گریبانوں میں ڈال کر منہ ڈال کر دیکھا کہ ہاں بات تو سچ ہے جو ابراہیم نے کہی، نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنا معبود، اپنا رب ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ کیا کرے، لہٰذا یہ جرم ایسا تھا کہ فوراً جو ہے وہ نمرود جو ان کا شہنشاہ اعلیٰ تھا اس کے دربار میں پیش کر دیا گیا کہ یہ ہے مجرم جس نے ہمارے معبودوں کا وہ حشر کیا. اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو جرا ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. نمرود نے سوال کیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ کون ہے تمہارا رب، تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی ادا کرنے والا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، جب چاہے انسان پر موت وارد کر دے، یحیی و یمیت. تو اس پر وہ جو نمرود تھا، جو شہنشاہ اعلیٰ ان کا تھا، بہت ظاہر کاہیا انسان تھا، بڑا ذہین انسان تھا، اس نے کہا کہ بہوری طور پر ابراہیم کی اس بات کا جو ہے بجائے یہ کہ میں اپنی زبان سے کوئی جواب دوں، ایک بے گناہ شخص کو اس نے اپنے دربار میں کھینچا بلایا اور اس کے جو ہے سر قلم کر دیا، اس کی جان لے لی، اور ایک شخص کے جسے اگلی صبح پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو معاف کر دیا، اور کہا دیکھو تم نے کہا نا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی عطا کرتا ہے، موت وارد کرتا ہے، یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، میں نے ایک شخص کے اوپر موت مسلط کر دی اور دوسرے کو آزاد کر دیا، جسے کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پھانسی کی سزا ہونی تھی اس کو میں نے آزاد کر دیا. اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قول کہا جس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں، کہ میرا رب تو وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرنا یہ ہے میرے رب کے اختیار میں، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے اندر کوئی ربوبیت کا دعویٰ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی خدائی اوصاف میرے اندر ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو کسی دن ذرا اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. بہت الذی کفر، اور اس کے بعد قرآن نے تبصرہ کیا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ جو سراپا کفر تھا وہ نمرود، وہ ان کا شہنشاہ اعلیٰ. فبہت الذی کفر, وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. کیا بات, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی اس کا کیا جواب دے سکتا ہے. اور اب وہ بڑا امتحان جس میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی شے اس کی اپنی جان. آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو آپشن دے دی گئی, یا تو اپنی اس بات سے باز آ جاؤ, ہمارے انہی معبودوں کو تم بھی اپنا معبود قرار دو, یا پھر یہ کہ دہکتا ہوا الاؤ ہم اس میں تمہیں دھکا دے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ جل کر مرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا, جہاں موت کی سزا ہے اس میں کسی شخص کو جو ہے زندہ جلا دیا جائے, یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. لیکن پھر یہ کہ حضرت علامہ اقبال نے جو کہا کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں وہ تماشا لب بام ابھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ظاہر ہے کہ اپنی جان کو توحید اور اللہ کی محبت سے بالا تر نہیں رکھا, بلکہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کہ تم دھکا دو خود چلا لگا دیا, بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی اپنے آپ کو مستحق ثابت کر دیتا ہے اللہ کے فضل اللہ کے کرم کا, تو پھر قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا اس آگ کے لیے کہ اے آگ ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جا, بجائے یہ کہ اس کے اندر کوئی حدت ہو تمازت ہو, بلکہ وہ ٹھنڈک لے گا. تو یہ ہیں اصل میں وہ تمام امتحانات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے, جس کے لیے میں نے آپ کو سنائی تھی وہ آیت, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم کو تو ان کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا اور وہ ان تمام میں ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوئے. ابھی ایک اور بڑا امتحان تھا کہ جو ابھی گویا کہ چشم فلک اس کی منتظر ہے. حضرت ابراہیم کے اس وقت تک, اب جبکہ حضرت ابراہیم کی عمر جو ہے تقریباً 87 برس کی ہو چکی تھی, اولاد نہیں تھی, دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے بیٹا حاصل کیا, رب حب لی من الصالحین, اے پروردگار مجھے ایک نیکوں کا صالح اولاد عطا فرما. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی, جبکہ حضرت ابراہیم کی زوجہ جو تھی حضرت ہاجرہ وہ بان تھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے بالا تو نہیں ہے نا, اللہ کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی اور اولاد بھی حضرت اسماعیل جیسی. جب وہ اس عمر کو پہنچے جسے ہم کہتے ہیں بالکل وہ عمر کے جب کہ بچہ اپنے والد کا دست و بازو بن جاتا ہے, فلما بلا ما وصایا, جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ وہ اب اپنے والد کا جو ہے ہاتھ بٹانے لگے ہیں, کام کاج میں ان کے کام آنے لگے ہیں. ایک تو عمر ہوتی ہے بہت چھوٹی, 3-4-5-6 سال, وہ تو لاب و لاب والی عمر ہے, لیکن یہ کہ 12-13-14 سال اب اس پہ بچہ جو ہے گویا کہ اب جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اور اپنے باپ کے لیے جو ہے سہارا بن گیا, دست و بازو ہے. حضرت ابراہیم نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت اسماعیل سے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹے میں 3 راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے ہے تمہاری؟ تو حضرت اسماعیل نے کوئی جرا نہیں کی کہ یہ خواب جو ہے کوئی اضغاث و احلام بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور شے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ جواب دیا حضرت اسماعیل نے, فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ابا جان جس بات کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اس پر عمل کیجئے, آگے بڑھیے. سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ, اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ گویا کہ وہ امتحانات کا جو ترکش تھا اس کا سب سے بڑا سب سے آخری امتحان تھا, آخری تھی یہ بھی بات نہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مرضی کے سامنے گردن ڈال دی, فلما اسلما وتلہ للجبین, جب ان دونوں نے باپ اور بیٹے نے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا ذبح کرنے کی غرض سے, اور یہاں خاص طور پر الفاظ نوٹ کیجئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور لٹایا ہے پشت کی طرف سے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ جب میں چھری چلانے لگوں تو چہرے کے تاثرات جو ہیں میری ہاتھ میں کوئی لرزش پیدا کر دے, نہیں بلکہ چہرے کو دوسری طرف رکھا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, جب اس حد تک گزرے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ گیا کہ جس کی یاد اب ہم مناتے ہیں, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اور پھر ہم نے پکارا ابراہیم جو تمہارا امتحان لیا گیا اس خواب کی شکل میں تم نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا. یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قرآن حکیم میں کہا گیا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تو تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. امام ہے, اسی قرآن میں ذکر موجود ہے, ملت ابیکم ابراہیم, اے مسلمانوں تم اصل میں ابراہیم کی ملت پر ہو. نماز میں ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خلیل اللہ کون ہے, ابراہیم ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. تو معلوم ہوا کہ ان کا وہ مقام ہے کہ جن کی ملت کی پیروی امت مسلمہ کا اصل شعار ہے, کیا ملت ابیکم ابراہیم. تو یہ ہے اصل میں قربانی کی وہ یاد کے جو ہم ہر سال مناتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ نے جب حضور سے سوال کیا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے, تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. اب دیکھیے اصل میں قربانی ایک مظہر ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی کے وہ چیزہ چیزہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جس میں مسلسل آزمائش آزمائش آزمائش, ویسے تو ہر انسان کے لیے یہی کچھ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ سلسلہ زندگانی جو ہے اس کا اصل مقصد کیا, امتحان. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ قرآن, یہ قرآن میں جو ابتلاء ہے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ابتلا. تو ہر انسان کا جو ہے زندگی وہ انہیں ابتلاؤں میں آزمائشوں میں دو راہ اس کے سامنے, ایک طرف کچھ نفس کی خواہشات ہیں, کچھ زمانے کی فرسودہ روایات ہیں, اس دنیاوی زندگی کی چمک دمک ہے, یہاں کی رانائیاں ہیں, بڑا پاورفل میگنیٹ ہے جو انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف. دوسری طرف رب کا حکم ہے, اسلام دین کا تقاضا ہے, تقوی کا تقاضا ہے. اب انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے, خواہش نفس کی قربانی دو اور اس رستے کو اختیار کرو کہ جو اللہ کی فرما برداری والا رستہ ہے. دنیا کی چمک دمک زیب و زینت ہے, کھینچتی ہے اپنی طرف, لیکن یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ رب نے فلاں شے حرام قرار دی, یہ قربانی ہے, یہ سارا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل نصیحت کے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے, قربانی جو ہے آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, بہت سے اور لوگ بھی کریں گے, لیکن یہ کہ وہ چھری چلانے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ آیا ہم اپنے نفس کی قربانی اللہ کے حکم کے لیے دینے کو تیار ہیں یا نہیں. نفسانی خواہشات کی قربانی, اس دین کی آرزو, اللہ کی فرما برداری میں رہنے والی آرزو. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے. خام اول تو آرزو ہوتی کتنے لوگوں میں, اللہ کی فرما برداری والی آرزو ہے, تقوی کی آرزو ہے, اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دینا, یہ ہے قربانی. تو معلوم ہوا کہ قربانی کا ایک ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر عمل پیرا آپ بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گا, بہت سے اور لوگ ہوں گے. لیکن علامہ اقبال نے وہ جو فرمایا, بہت پیارے الفاظ ہیں ان کے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. آج ہے اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور حج کی عبادت جو ہے 25-25-30-30 لاکھ افراد وہاں جمع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اصل روح خدا خوفی تقویٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کے جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے, امتحانات میں کامیاب ہونے کا جذبہ, یہ چیز نہیں. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. اصل شے جو ہے وہ پیدا کرنے والی, جو میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات سے بھی, کہ وہ روح دین جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے, روح قربانی. اور اس میں ہمارے سامنے اسوہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس حوالے سے قرآن نے خاص طور پر امتیازی اعتبار سے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ تعالی ہمارے اندر دین کی صحیح سمجھ پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے اطاعت کا خوگر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.